أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الكونين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد الذي قيل في شانه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ثم الصلاة والسلام على أخيه ووزيره وابن عمه ووارث علمه علم الأولين والآخرين علي بن أبي طالب أسد الله الغالب مطلوب كل طالب الذي قيل في شانه أنا مدينة الحكمة وعلي بابها فمن أراد الحكمة فليأتها من بابها ثم الصلاة والسلام على سيدة النساء السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها التي قيل في شانها من أحب بنت فاطمة فهو معي في الجنة ومن أبغضها فهو في النار ثم الصلاة والسلام على ابنهما السيد الحسن والحسين وعلى أولاد الحسين سيما بقية الله في الأرضين إمام زماننا هذا روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ثم الصلاة والسلام على شيعتهم ومحبيهم ومواليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من مات على حب آل محمد مات شهيدا من مات على حب آل محمد مات مغفورا من مات على حب آل محمد مات مرحوما پر محمد و آل محمد صلوات آج کی رات چونکہ ایک بہت عزیز مومن کے اصال ثواب کے لیے مجلس کا اہتمام کیا گیا ہے تو انشاءاللہ کچھ گفتگو اس حوالے سے کہ یہ موت ہمارے لیے کیا پیغام رکھتی ہے. سب سے پہلے تو آپ اگر دنیا کا ایک جائزہ لیں تو شاید آپ کو لاکھوں لوگ ایسے مل جائیں جو خدا پر ایمان نہ رکھتے ہوں. شاید لاکھوں اور کروڑوں میں ہی ان لوگوں کی تعداد ہو جو کسی نبی پر ایمان نہ رکھتے ہوں, اور شاید ملینز آف لوگ ہوں جو کسی دین کو نہ مانتے ہوں. بس خدا کے منکر بھی لاکھوں کی تعداد میں. ایک سلوات پڑھی محمد علیہ محمد پر. بس خدا کے منکر بھی لاکھوں کی تعداد میں, انبیاء کے منکر بھی لاکھوں کی تعداد میں, ادیان کے منکر بھی لاکھوں اور کروڑوں کی تعداد میں, لیکن پوری دنیا میں آپ کو شاید ایک بھی ایسا انسان نہ ملے جو موت کا منکر ہو, کسی بھی عقیدے سے تعلق رکھتا ہو, کسی بھی قوم سے تعلق رکھتا ہو, کسی بھی علاقے یا نسل سے تعلق رکھتا ہو, جو یہ کہ میں موت کو نہیں مانتا. خدا کے منکر موجود, انبیاء کے منکر موجود, اولیاء کے منکر موجود, ادیان کے منکر موجود, لیکن موت کا کوئی بھی آپ کو منکر نہیں ملے گا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ موت ایک ایسی آفاقی حقیقت ہے, ایسی اٹل حقیقت ہے جس کا انکار کسی انسان کی بساط میں ہے ہی نہیں, نہ جس کا انکار کسی کی بساط میں ہے اور نہ اس سے فرار کسی کے لیے ممکن ہے. کتنے بڑے سے بڑا انسان کیوں نہ ہو, کتنی اتنی بڑی سے بڑی طاقت اور توانائی اور ریسورس کا حامل کیوں نہ ہو. شیخ سعدی نے بڑی ایک خوبصورت تمثیل بیان کی ہے, اور ظاہر یہ علماء تمثیل کے انداز میں وہ جو اسلامی نظریات ہیں ان کو ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں. شیخ سعدی کہتے ہیں کہ ایک عالم تھے جو طبیب بھی تھے, ڈاکٹر بھی تھے ساتھ ساتھ, اور انہوں نے اعلان کر رکھا تھا کہ میں عالم بھی ہوں طبیب بھی ہوں, تو جو بھی آپ میں سے مریض ہو تقریباً ہر مرض کا علاج میرے پاس موجود ہے, یا تو میں دوائی کے ذریعے سے علاج کر دیتا ہوں, یا دوا کے ذریعے سے, یا دعا کے ذریعے سے, یا روحانی طریقہ علاج جو ہے وہ. تو ایک خاتون ان کے پاس آئی روتی ہوئی, کہتے کہ دیکھیے میں بوڑھی ہوں اور ایک ہی میرا بیٹا ہے اور وہ مر گیا ہے, اور میں نے یہ سنا ہے کہ آپ کے پاس ہر درد کی دوا موجود ہے, ہر مرض کی دوا موجود ہے, کیا آپ کے پاس موت جیسے مرض اور درد کی دوا بھی موجود ہے؟ ایک صلوات پڑھی محمد علیہ وسلم پر. اگر یہاں تشریف لائیے بسم اللہ. تو شیخ سعدی کے بقول یہ طبیب اور یہ عالم ان سے کہتے ہیں ہاں موت کی دوا بھی میرے پاس موجود ہے, جو ایک دعا کی شکل میں ہے, جو ایک تعویذ کی شکل میں ہے. یہ خاتون کہتے ہیں کہ میرا تو پورا سرمایہ لٹ گیا ہے, میری پوری ہستی ختم ہو گئی ہے, بوڑھی ہوں میں, میرا ایک ہی بیٹا تھا وہ دنیا سے چلا گیا ہے, آپ جلدی سے وہ تعویذ مجھے لکھ کر دے دیجئے تاکہ میں اپنے بیٹے پر جا کر اس تعویذ کو ڈالوں اور وہ زندہ ہو جائے. تو یہ عالم اس سے کہتے ہیں کہ یہ تعویذ تو موت کا موجود ہے لیکن اس کے لکھنے کی ایک شرط ہے, وہ شرط یہ ہے کہ یہ تعویذ اس پانی سے لکھا جائے جو پانی کسی ایسے گھر سے لائیں جہاں پر کبھی فرشتہ اجل یا فرشتہ موت نہ آیا ہو. آپ جائیے ایسا پانی مہیا کر دیجئے, اس طرح کا پانی میرے پاس لے آئیے, تو میں اس پانی کے ساتھ تعویذ لکھوں گا اور اس تعویذ کے ذریعے سے آپ کا بیٹا اس موت کی مرض سے شفا اور نجات پا جائے گا. تو کہتے ہیں یہ کون سا مشکل کام ہے, میں ابھی یہ پانی لے کے آتی ہوں. تو جاتی ہے پہلے اپنے گاؤں میں, اپنے کریے میں, جہاں پہ رہ رہی ہے, ایک دروازے پہ جا کے نوک کرتی ہے, کہتے مجھے پانی چاہیے, کہتے بسم اللہ جتنا مرضی چاہیے پانی لے لیجیے. کہتے نہیں نہیں, مجھے آپ یہ بتائیے کیا آپ کے گھر میں کبھی کسی کی ڈیتھ بھی ہوئی ہے؟ تو کہتے ہاں ہمارے دادا جو ہے ان کی ڈیتھ ہوئی ہے. کہتے پھر آپ کے گھر کا پانی مجھے نہیں چاہیے. دوسرے گھر میں گئی ہے, اس کو نوک کیا تو وہاں سے بھی پانی کا تقاضا کیا, کہ جتنا مرضی چاہیے تل چاہیے پانی لے لیجیے. کہا پہلے یہ بتائیے کیا آپ کے گھر میں کبھی کسی کی ڈیتھ ہوئی ہے؟ کہاں ہاں ہمارے کافی سارے لوگوں کی ڈیتھ ہوئی ہے, ایک گھر سے دوسرے گھر, ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں, تیسرے کریے. جب سب جگہ سے مایوس ہو کے آ گئی ہے نا, تو اب اس عالم کے پاس آتی ہے, کہتی ہے کہ میں سب جگہ پہ گھومی ہوں, سب جگہ پہ گئی ہوں, سب جگہ سے میں نے ایسا پانی تلاش کرنے کی کوشش کی ہے جو اس گھر سے لے کے آؤں جہاں پر کبھی کسی کی موت واقع نہ ہوئی ہو, لیکن مجھے کوئی ایسا گھر نہیں ملا. یہ عالم اسے کہتے ہیں کہ اصل میں میں بھی تمہیں یہی بات سمجھانا چاہ رہا تھا کہ موت ایک ایسی مرض ہے جس کا علاج ممکن ہی نہیں, لیکن میں تمہیں سیدھا کہتا کہ نہیں اس کا علاج ممکن نہیں, اس کے لیے کوئی دعا نہیں ہے, کوئی دوا نہیں ہے, تو آپ شاید میری بات مانتی نا. میں نے آپ کو بھیجا کہ آپ خود جا کر ایک ایک گھر کے اندر دیکھ کریں تاکہ آپ کو یقین ہو جائے. قرآن عزیز کیا کہہ رہے قرآن موت کے بارے میں, بڑا خوبصورت بیان ہے, کل نفس ذائقۃ الموت. اس کا ترجمہ یہ کیا ہے کہ ہر ذی روح نے, ہر نفس نے, ہم ترجمہ کرتے ہیں کہ ہر ذی روح نے, ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. ہم یہ ترجمہ کرتے ہیں نا معمولاً سن جاتے ہیں, لیکن اس کا صحیح ترجمہ کیا ہے کہ ہر ذی روح, ہر نفس موت کا ذائقہ چکھ رہا ہے, چکھ رہا ہے. چونکہ عربی زبان میں, عربی گرامر میں, اگر ایک کام زمانہ ماضی میں پاسٹ میں وقوع پذیر ہو تو اس کے لیے جو صیغہ استعمال ہوتا ہے زبان عربی میں اسے فعل ماضی کہتے ہیں. ایک وہ کام جو پہلے گزشتہ میں ماضی میں پاسٹ میں انجام دیا جا چکا ہے, وقوع پذیر ہو چکا ہے, تو اس کے لیے عربی زبان میں ایک اسپیسیفک صیغہ ہے جسے ماضی کا صیغہ کہتے ہیں. اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں، فارسی میں بھی استعمال کرتے ہیں، اس تمام زبانوں میں استعمال کرتے ہیں ماضی کو. تو یہ ذائقۃن ماضی کا صیغہ نہیں ہے کہ ہر انسان یا ہر نفس موت کا ذائقہ چکھ چکا ہے. وہ کام، وہ فعل جو مستقبل میں، جو فیوچر میں وقوع پذیر ہونا ہوتا ہے، اس کے لیے فعل مضارع استعمال ہوتا ہے زبان عربی میں. یعنی اگر کوئی کام کل ہونا ہے یا پرسوں ہونا ہے یا اگلے لمحے ہونا ہے، ابھی نہیں ہو رہا، تو اس کو بیان کرنے کے لیے عربی زبان میں فعل مضارع ہوتا ہے کہ یہ کام کل ہوگا، پرسوں ہوگا، بعد میں ہوگا. تو موت کی کیفیت کو بیان کرنے کے لیے، موت کی حقیقت کو بیان کرنے کے لیے خدا نے فعل مضارع کا صیغہ استعمال نہیں کیا کہ ہر ذی نفس، ہر ذی روح موت کا ذائقہ چکھے گا. اس کے لیے جو صیغہ استعمال ہوا ہے یہ مصدر کا صیغہ ہے، اور مصدر اور اسم فاعل عربی زبان میں ٹیکنیکل گرامر کہتے ہیں، جو متلبس بالمبدا ہو، جو کام ابھی وقوع پذیر ہو رہا ہو. یعنی جو کام ابھی ہو رہا ہے زمانہ حاضر میں، زمانہ موجود میں، تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یہ نہیں کہہ رہا کہ ہر ذی روح، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھ لیا ہے زمانہ ماضی میں، یہ ہر نفس موت کا ذائقہ چکھے گا زمانہ مضارع، زمانہ مستقبل یا فیوچر میں. کا ہر نفس موت کا ذائقہ چکھ رہا ہے اسی وقت. بھی ہم سب پر بھی نفس کے اطلاق آتا ہے نا، یعنی گویا قرآن ہمیں بھی مخاطب کر رہے ہیں کہ آپ بھی موت کا ذائقہ اسی وقت چکھ رہے ہیں. کبھی آپ نے مختلف چیزیں آپ ٹیسٹ کرتے ہیں، کبھی آپ نے موت کو بھی چکھ کے دیکھا ہے؟ کوئی ہم میں سے ادعا کر سکتا ہے، دعویٰ کرتا ہے کہ میں موت کا ذائقہ چکھ رہا ہوں؟ قرآن تو جھوٹ نہیں بولتا نا، قرآن تو مجاز گوئی سے کام نہیں لیتا، قرآن تو عین حقیقت کو بیان کرتا ہے. یعنی حقیقت یہ ہے کہ اس وقت ہر انسان، ہر نفس، ہر ذی روح موت کا ذائقہ چکھ رہا ہے. اگر یہ موت کا ذائقہ ہم چکھ رہے ہیں تو اس ذائقے کا احساس ہمیں کیوں نہیں ہو رہا؟ دیکھیں، بڑی دو عربی میں تعبیرات استعمال ہوتی ہیں، اور قرآن نے بھی ان دونوں تعبیرات کو استعمال کیا ہے، اور ہمارے ہاں اردو میں بھی دونوں تعبیرات اور دونوں اصطلاحات مروج ہیں. اگر کوئی صاحب اس دنیا سے چلے جائیں نا، تو ہم کیا کہتے ہیں جب اعلان کرتے ہیں کہ فلاں صاحب فوت ہو گئے ہیں؟ فوت کا استعمال کرنا اردو میں، فوت ہو گئے. فوت کی تعبیر بھی قرآنی تعبیر ہے. اور دوسری تعبیر یا دوسری اصطلاح جو قرآن نے استعمال کیا، وہ یہ کہ فلاں صاحب وفات پا گئے ہیں. ایک ہوتا ہے فوت، ایک ہوتا ہے وفات. ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ اگر ایک چیز کا وجود، اس کی صلاحیت، اس کی استعداد، اس کے ریسورس سب کے سب تباہ ہو جائیں، ڈیمولش ہو جائیں، ختم ہو جائیں، فنا ہو جائیں، تو عربی میں اسے کہتے ہیں کہ یہ چیز فوت ہو گئی ہے، اس کا وجود ہی ختم ہو گیا ہے، تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا ہے. لیکن اگر ایک چیز اپنے منزل کمال، یعنی جس کام کے لیے اسے پیدا کیا گیا تھا، اس کام کو وہ پورے طریقے سے انجام دے کر منزل کمال پر فائز ہو جائے، تو عربی میں کہتے ہیں کہ یہ چیز وفات پا گئی ہے. پس فوت عدم کا نام ہے، تباہی کا نام ہے، نابودی کا نام ہے، اور وفات حیات حقیقی کا نام ہے، کمال کا نام ہے. ایک مثال کے طور پر، مثلا ایک سیب آپ نے دیکھا ہے یا کوئی بھی پھل دیکھا ہے درخت پہ لگا ہوا ہے، اگر اس پھل کو ایک کیڑا لگ گیا ہے اور اندر سے یہ پھل بوسیدہ ہو گیا ہے، تباہ ہو گیا ہے، سیاہ ہو گیا پورے طریقے سے، اور یہ تباہ ہو کر اس درخت سے نیچے گر گیا ہے، تو اسے کیا ہم کہیں گے؟ کہ یہ سیب فوت ہو گیا ہے، جو خدا نے اسے تباہ ہونے کے لیے تو خلق نہیں کیا تھا. لیکن اگر اسی درخت پر ایک اور سیب لگا ہوا ہے جو بڑا توانا ہو گیا ہے، مضبوط ہو گیا ہے، بڑا رس اس کے اندر آ گیا ہے، بڑی مٹھاس اس کے اندر آ گیا ہے، بڑا خوشبو اور خوش رنگ ہو گیا ہے، اور ایک مومن نے جا کر اس پھل کو، اس سیب کو اس درخت سے جدا کر لیا، تو اسے کہتے ہیں یہ سیب وفات پا گیا ہے. بس ایک فوت ہے، ایک وفات ہے. یہ انسان اس دنیا میں جو رہ رہے ہیں قرآن کی اصطلاح کے مطابق کچھ لوگ ایسے ہیں جو وفات پا رہے ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو فوت ہو رہے ہیں. بس فوت ہونے کا ذائقہ اور ہے، وفات پانے کا ذائقہ اور ہے. ہم کیا کام کریں کہ یہ ذائقہ اسی دنیا میں ہم اس ذائقے کو چکھ لیں کہ ہم منزل فوت کی طرف جا رہے ہیں یا منزل وفات کی طرف جا رہے ہیں. ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد. اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جس طرح ہمارے جو زہری حواس ہیں، زہری جو چکھنے کی حس ہے حواس خمسہ میں سے، بعض اوقات وہ حس خراب ہو جاتی ہے. یعنی آپ کی زبان موجود ہے لیکن آپ جو بھی چیز کھاتے ہیں اس چیز کا ذائقہ آپ کی زبان پر نہیں آتا. نہ آپ کو احساس ہوتا ہے یہ چیز کڑوی ہے، نہ احساس ہوتا ہے یہ چیز میٹھی ہے. کیوں؟ چونکہ وہ جس کے ذریعے سے آپ نے ذائقے کو محسوس کرنا تھا وہ خراب ہو چکی ہے، وہ بیمار ہو چکی ہے، وہ علیل ہو چکی ہے، وہ مریض ہو چکی ہے. اور ایسا تاریخ نے بھی واقعہ بیان کیا. امیر المومنین کے کچھ صحابی ہیں، جن سے مولا کو بڑی محبت ہے، اور جب بھی کچھ فرصت کے لمحات ملتے ہیں تو مولا ان کے پاس آتے ہیں. جن میں سے ایک جناب میسم تمار ہیں، میسم تمار یا میسم تمار، جن کا بزنس جو ہے ایک تھوڑا سا ان کا چھوٹا سا کھوکھا ہے جو کھجوروں کا ہے. اب ایک دن مولا تشریف لائے ہیں تو میسم کہتے ہیں مولا آپ آئے گئے تو آپ میری جگہ پہ بیٹھ جائیے، مجھے تھوڑا سا کام ہے، میں کام کر کے آتا ہوں ابھی. تو مولا اس کی جگہ پہ بیٹھ جاتے ہیں. اب یہ بیٹھے ہیں، اسی دوران ایک آدمی آیا اور آگے کہتا ہے کہ یہ کھجور کا کیا ریٹ ہے، کیا بھاؤ ہے؟ تو مولا نے اسے بھاؤ بتایا ہے، ریٹ بتایا ہے، اور اس نے کچھ کھجور خرید لی ہے. اب کھجور خرید کر وہ چلا گیا ہے، اور اس کے بدلے کے صحیح درہم و دینار دیتا، وہ جو فیک تھے، وہ جو نقلی نوٹ تھے اس زمانے کے، وہ نقلی نوٹ مولا کے ہاتھ میں تھما کے چلا گیا ہے. کھجور اصلی لے گیا اور اس کے بدلے پیسے نقلی تھما کے چلا گیا. اچھا جناب میسم جب واپس آئے ہیں، دیکھا ہے، کہتے ہیں مولا کچھ مثلا کچھ فروخت بھی ہے، کچھ چیز بیچی بھی ہے یا بیٹھے ہیں خالی؟ تو مولا فرماتے کہ نہیں نہیں ابھی جو ہے وہ سیل کیے. تو جب پیسے دیے ہیں تو کہتے ہیں مولا آپ کے ساتھ تو ہاتھ ہو گیا کہ آپ سے کھجور وہ اصلی لے کے چلا گیا ہے، اور اس کے بدلے میں آپ کو جو پیسے دیے ہیں، جو درہم و دینار دیے ہیں، جو نوٹ دیے ہیں، وہ سارے نقلی ہیں. تو مولا فرماتے ہیں کہ فرزند ابی طالب سے کوئی دھوکہ نہیں کر سکتا، کوئی دھوکہ نہیں کر سکتا. ابھی یہ گفتگو ہو رہی کہ وہ آدمی واپس آ گیا، وہ ساری کھجوریں اٹھائی ہوئی ہیں اور بڑا غصے میں ہے، اور کہتا ہے کہ دیکھیے بھائی میں نے کھجوریں لی تھی، اور کھجوریں انسان اس لیے لیتے ہیں چونکہ کھجوریں میٹھی ہوتی ہیں، بھائی کھجوروں کے کڑوا ہونے کا تصور تو ہے ہی نہیں. میں نے پیسے دیے تاکہ میٹھی اور رسیلی اور شیرین کھجور آپ سے لوں، جو آپ نے کھجور میرے حوالے کیے، جب میں نے گھر میں جا کے اس میں سے ایک کھجور اپنے منہ میں رکھا ہے تو ایسے محسوس ہوا ہے جیسے میں نے زہر اپنے منہ میں ڈال دیا ہے. تو میرے میں فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ کھجور وہی کھجور ہے، لیکن چونکہ تو نے علی کے ساتھ فراڈ کرنے کی کوشش کی ہے، اس لیے اللہ نے تمہاری زبان کا ذائقہ تم سے چھین لیا ہے. وہ کھجور میٹھی ہے لیکن تمہاری زبان اس ذائقے کو تشخیص نہیں دے سکتی. تو ایسا ہوتا ہے بعض اوقات کہ انسان کے جو زہری اعضاء ہیں وہ تشخیص نہیں دے پاتے. زبان کا کام ہے ذائقے کو چکھنا. اسی طریقے سے اگر انسان کی روح علیل ہو جائے، عزیز ہو، روح مریض ہو جائے، چونکہ موت کے ذائقے کا تعلق ہماری زبان کے ساتھ نہیں ہے، ہمارے جسم کے ساتھ نہیں ہے، موت کے ذائقے کا تعلق ہماری روح کے ساتھ ہے. اگر روح ہماری مریض نہیں ہوگی تو پھر ہر لمحے وہ موت کے ذائقے کو چکھے گی اور منزل وفات کی طرف جائے گی. لیکن اگر ہماری روح علیل ہو جائے، اگر روح مریض ہو جائے، اب وہ منزل کہ جس منزل کے ذریعے سے انسان اس ذائقے کو چکھ لے وہ ہے کیا؟ ہمیں سیر انسان کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم منزل کمال کی طرف جائیں، منزل وفات کی طرف جائیں، یعنی ہمارا ہر قدم جو ہے وہ آگے کی طرف ہو. اس کے لیے اللہ نے عزیزو اس کائنات میں ایک قانون رکھا ہے، اور وہ قانون خدا کی تمام مخلوقات کے لیے یکساں ہے، لا تبدیل لخلق اللہ. جس جس نے اس قانون خدا کو سمجھ لیا اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا شروع کر دیا، تو یہ انسان حقیقت میں منزل کمال کی طرف، یعنی منزل وفات کی طرف جا رہا ہے. اور جس نے بھی اس قانون کو نہ سمجھا یا سمجھ کر اس قانون پر عمل نہ کیا، اس کے مطابق اپنی زندگی بسر نہ کی، تو یہ انسان منزل فوت کی طرف جا رہا ہے، نابودی اور تباہی کی طرف جا رہا ہے. پس ضروری ہے کہ ہم اس قانون کو سمجھیں تاکہ ہماری زندگی کی ڈائریکشن کس کی طرف ہو؟ کمال کی طرف ہو. وہ قانون اگر ہمیں سمجھ آ گیا، وہ قانون کے بڑا سمپل سے عزیز ہو، اور قرآن نے اس کو بیان کیا ہے. یہ جس یہ مادی دنیا جس میں ہم رہ رہے ہیں، یہ دنیا جس کا ہم ادراک اپنے حواس کے ذریعے سے، مادی حواس کے ذریعے سے کر سکتے ہیں، علماء نے اس دنیا کو یا ان عوالم کو چار فیزز میں تقسیم کیا ہے، چار اس کے فیز بنائے ہیں، چار حصے بنائے ہیں. ان میں سے سب سے پہلا فیز جس میں زندگی کے حیات سب آثار سب سے کم ہیں، وہ ہے عالم جمادات. یہ جمادات کی دنیا، یہ اینٹ، یہ پتھر، یہ زمین، یہ سب کے سب کیا ہیں؟ جمادات ہیں. ہمارے نظر یہ مردہ چیزیں ہیں، لیکن خدا نے انہیں حیات عطا کی ہے، لیکن ہمیں ان کی حیات کا شعور نہیں ہے، احساس نہیں ہے. لیکن ان کے اندر حیات کے اثرات بہت کم ہیں. اللہ نے ان عالم جمادات میں ایک قانون رکھا ہے وفات کا اور فوت کا. کیا قانون رکھا ہے؟ کہ اللہ نے عالم جمادات کو کچھ توانائیاں دی ہیں، کچھ ریسورسز دیے ہیں. اگر یہ اپنی توانائیاں، اپنے ریسورسز، اپنا وجود سب کچھ قربان کر دے اس مخلوق پر جو مخلوق ان سے برتر ہے، تو یہ عالم جمادات منزل وفات کی طرف چلی جاتی ہے، منزل کمال کی طرف چلی جاتی ہے. زمین کا ٹکڑا ہے، ایک ٹکڑے پر آپ نے گھاس اگا دی ہے، دوسرا ٹکڑا ابھی خالی ہے. ان دونوں ٹکڑوں میں سے کون سا زمین کا ٹکڑا ہے جو افضل ہے؟ وہ ٹکڑا جس پر گھاس اگی ہوئی ہے، اس لیے کہ اس نے اپنی تمام توانائیوں کو قربان کر دیا اپنے سے بلند موجود کے لیے جو عالم نباتات تھا. پر یہ زمین کے دونوں ٹکڑے برابر نہیں ہیں. اللہ نے دونوں کو برابر ریسورس دیے، برابر کی توانائیاں دیے، برابر کی سب چیزیں دی ہیں، لیکن ایک نے اپنے منزل کمال کو سمجھ کے، اپنے اس راستہ حیات کو سمجھ کے اپنے تمام کے تمام ریسورس قربان کر دیے اپنے سے بلند مخلوق کے لیے، تو یہ منزل وفات یا منزل کمال پر فیض ہوگی. بس عالم جمادات میں ہمیں وفات اور فوت اور کمال کا راستہ معلوم ہو گیا بالکل، کہ کلیہ یہ نکلا، قانون یہ نکلا کہ اگر اپنے ریسورس کو، توانائیوں کو، امکانات کو، وجود تک کو قربان کر دے اپنے سے بلند مخلوق کے لیے، تو یہ تباہ نہیں ہو رہی بلکہ حیات کی طرف جا رہی ہے. اب یہ عالم نباتات میں اللہ نے جو قانون عالم جمادات میں رکھا ہے، بعین ہی وہی قانون اللہ نے عالم نباتات میں رکھا ہے. کہ اللہ نے عالم نباتات کو، عالم نباتات جیسے یہ پھول ہیں، درخت ہیں، گھاس ہیں، چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں، ان کے اندر زندگی کے آثار زیادہ ہیں عالم جمادات سے. جب ایک پہاڑ جہاں پہ کھڑا ہے وہیں پہ کھڑا ہے، جو زمین کا ٹکڑا کھڑا ہے وہ وہیں پہ کھڑا ہے، لیکن آپ درخت دیتے پہلے چھوٹا ہوتا ہے پھر بڑا ہو جاتا ہے، پھول پہلے چھوٹے ہوتے پھر بڑا ہو جاتے ہیں، اس کے اندر زندگی کے آثار اور حیات کے آثار زیادہ ہیں. لیکن اللہ نے عالم نباتات میں بھی کمال اور پرفیکشن اور حیات حقیقی کا قانون وہی رکھا جو خدا نے عالم جمادات میں رکھا تھا، کہ ان نباتات کو جتنے ریسورس دیے گئے ہیں، جتنی توانائیاں دیے گئے ہیں، جتنے امکانات دیے گئے ہیں، حتیٰ کہ ان کا اپنا وجود، اگر یہ اپنے وجود کو قربان کر دیں اپنے سے بلند مخلوق کے لیے، تو ان کی یہ قربانی ان کا نابود ہونا نہیں ہے، ان کا معدوم ہونا نہیں ہے، بلکہ یہ حقیقی حیات پا رہی ہیں. عالم نباتات سے بلند کون سا عالم ہے، کون سی دنیا ہے؟ جسے ہم عالم حیوانات کہتے ہیں. अगर यहाँ पर दो ज़मीन के टुकड़े थे, दोनों पर घास थी, तो आलम जमादात तो बराबर हो गया। अब ये दो टुकड़ों जिन पर घास मौजूद है, एक जानवर आया है, उस जानवर ने एक जगह के घास को खा लिया है, तो जाहिर बीन निगाह ये समझती है कि वो घास तबाह हो गया है, मादूम हो गया है, ख़त्म हो गया है। लेकिन खुदा ये करे कि वो घास तबाह नहीं हुआ, ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि ये अपने मंजिल कमाल और मंजिल परफेक्शन पर फायज हो गया है, इसलिए कि इसने अपने वजूद को अपने से बुलंदतर मखलूक पर कुर्बान कर दिया है। वो घास के हिस्से, अगर आप इन दोनों घास के हिस्सों को कंपेयर करेंगे, तो कौन सा घास का हिस्सा अफजल है? वो जिसको जानवर ने खा लिया है। बस आलमे जमादात में कानून वाज़े, आलमे नबातात में कानून वाज़े। आलमे नबातात से जो ऊपर है वो है आलमे हैवानात, जो हैवानात की दुनिया, गाय भेड़ बकरी जो है वो। अब वही कानून जो खुदा ने तकामुल का और वफात का और हकीकी ज़िंदगी का रखा था इन दो आवाले में, आलम जमादात में और आलम नबातात में, खुदा ने वही कानून रखा है आलम हैवानात में, कि हैवानों में से वो हैवान जो अपने आप को अपने से बुलंदतर मखलूक पर कुर्बान कर दे, वो हैवान तबाह और नाबूद नहीं हो रहा, बल्कि हकीकत में मंजिल कमाल पर फैज़ हो रहा है। यहाँ पे दो चिकन फिर रहे थे, मोमिन को चिकन बड़े पसंद होते हैं, मोमिन ने एक चिकन को ज़िबा कर लिया है, उसका गोश्त तैयार किया है, मोमिन को खिला दिया है, तो जहरबीन आदमी ये करें कि ये मुर्ग तो ख़त्म हो गया ना, तबाह हो गया, नाबूद हो गया, लेकिन हकीकत में ये मुर्ग जिसको मोमिन ने ज़िबा किया है, उसके गोश्त से इस्तेफादा किया है, ये मुर्ग मंजिल कमाल पर फायज़ हो गया, ये उस मुर्ग से बेहतर है जिसके गोश्त से अभी तक मोमिन ने इस्तेफादा नहीं किया। और रिवायत में है अहले बैत से कि जन्नत में सिर्फ और सिर्फ इंसान नहीं है, बल्कि जन्नत में हैवानात भी मौजूद हैं, और उन हैवानात की सरबराही या लीडिंग वो दुम्बा कर रहा होगा जो अल्लाह ने जन्नत से भेजा था, और जनाब इस्माईल की जगह पर वो दुम्बा ज़िबा हो गया था, क्योंकि जनाब इब्राहिम सलामुल्लाह अलैह उन अंबिया में से हैं जिनको अल्लाह ने नबुव्वत के साथ साथ, रिसालत के साथ साथ, इमामत और खुल्लत का मंजिलत भी अता की है। और ये खलील होने की मंजिल कैसे मिली है? रिवायत ने बयान किया है कि जनाब इब्राहिम को ये खलील होने की मंजिल और मकाम और मर्तबा इसलिए मिला है कि जनाब इब्राहिम बड़े मेहमान नवाज थे, कभी अकेले खाना नहीं खाते थे, जब कोई नहीं मिलता था उस ज़माने में तो चौराहे होते थे जहाँ से कारवान गुजरते थे, तो वहाँ कारवान के रास्ते पर बैठ जाते और लोगों से रिक्वेस्ट करते कि आइए आकर मेरे साथ खाना खाइए। और इतनी अल्लाह को जनाब इब्राहिम की ये अदा पसंद आई कि अल्लाह ने जनाब इब्राहिम को खलीलुल्लाह का लक़ब अता कर दिया। जनाब इब्राहिम खुदा के हुज़ूर अर्ज़ करते हैं, खुदाया ये खुल्लत की मंजिल, ये खलीलुल्लाह होने की मंजिल तो मुझे मिल गई है, ये तो वो इनाम है जो आपने मुझे अता किया है, मेरा दिल ये चाहता है कि मेरी इस अदा पर कुछ इनाम मुझे मिले जो मुंह मांगा इनाम हो, जिसका मैं तकाजा करूं। कहा इब्राहिम मांगो, क्या मांगते हो? कहा खुदाया मेरा दिल ये चाहता है, चूंकि मैं बड़ा मेहमान नवाज हूं, दुनिया में जहां पर भी कभी कोई दस्तरखान बिछे तो वहां पर मेरा जिक्र, मेरी याद, मेरा तज़किरा मौजूद रहे, बस ये इनाम है जो खुद मांग रहा हूं। खलीलुल्लाह का इनाम तो आपके सामने है, लेकिन ये इनाम है जिसके मैं खुद तकाजा कर, जिसके मैं खुद डिमांड कर रहा हूं। तो खुदा ने कहा कि इब्राहिम आपके तकाजे को, आपके इल्तमास को, आपकी दुआ को हमने सुन लिया है, हम ऐसा एहतमाम करेंगे कि रहती दुनिया तक जहां पर भी कोई दस्तरखान बिछेगा, जहां पर भी खाना तैयार किया जाएगा, वहां पर आपका याद और आपका जिक्र और आपका तज़किरा लाजमी होगा। कहा इब्राहिम उठो, ये तुम्हारे सामने जो नमक है, इस नमक को अपनी मुट्ठी में लो और इस नमक को हवा के अंदर बिखेर दो। जनाब इब्राहिम ने अल्लाह के हुक्म से उस नमक को हाथ में लिया, और उस नमक को जब बिखेरा है तो वो पूरी दुनिया बिखर गया है, और जहाँ जहाँ पर वो जनाब इब्राहिम के नमक के ज़र्रात गए हैं, वहाँ से खुदा ने नमक की कानें पैदा की हैं। आप खाना बनाएं, करोड़ों रुपये आप खाने पर ख़र्च कर दें, बस खाने में आप नमक नहीं डालें, नमक नहीं डालें, बाकी सब कुछ जमाने भर की चीज़ें डाल दें, तो जो खाना खाने वाला है वो क्या कहेगा कि बड़ा बेजायका खाना था, खाने के अंदर कोई स्वाद या जायका था, ये टेस्ट था ही नहीं, ये टेस्ट कहाँ से आएगा। और हमारे यहाँ सुफरे के आदाब में से, दस्तखान के आदाब में से, तमाम उनको पता है, तहजीब इस्लाम में भी ये रवायत नकल है, चूँकि अखलाकी रवायत में से है कि जब इंसान खाना शुरू करे तो खाने की इब्तदा किस चीज़ से हो, नमक से हो। ये नमक आपको जनाब इब्राहिम की उन सिफात हसना की याद दिलाएगा जो मेहमान नवाजी की शक्ल में उनकी ज़िंदगी और किरदार में मौजूद। सलावत पढ़िए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। तो जनाब इब्राहिम ने जिक्र हो रहा था उस दुम्बे का, जो दुम्बा क़यामत के बाद जन्नत में जितने भी जानवर हैं सबको लीड करेगा। चूँकि जब दुम्बा जन्नत से आया था तो रिवायत में यह है कि उस दुम्बे को जब ज़िबह किया गया तो जनाब इब्राहिम ने उस दुम्बे के मुख्तलिफ हिस्से किए, गोश्त को तकसीम किया। अब शैतान भी सारा ये मंज़र देख रहा था, और ये रिवायत में मौजूद है कि शैतान कई मरतबा अम्बिया के पास आया है कुछ फेवर के लिए, जिनमें से एक बहुत बड़ा वाक़या जिनको शेख मुफीद ने भी नकल किया इरशाद में, कि जब रसूलुल्लाह की विलादत हुई है और जब सब जो है वो फरिश्ते आ रहे हैं मुबारकबाद देने के लिए, और शैतान की रसाई नहीं हो रही मक्के तक, चूँकि पहरा लगा दिया गया ना, तो पूछते क्या खबर है, तो कहते हैं आज वो हस्ती आई है जिसके लिए खुदा ने इस कायनात को खलक किया है, जो वजह तख्लीक कायनात है उसका नूर आज इस दुनिया पर आया है, और ये फरिश्ते सब आ रहे हैं मुबारकबाद देने के लिए और तबर्रो के लिए। तो जिब्राइल से इब्लीस ये कहता है, शैतान ये कहता है कि अगर ये हस्ती पूरी कायनात के लिए रहमत है, रहमतुल लिल आलमीन है पूरी कायनात के लिए, यानी कायनात का ज़र्रा ज़र्रा उनकी रहमत के ज़ेरे साया है, क्या इस कायनात का हिस्सा मैं भी तो हूँ ना, अगर तो ये रहमतुल लिल आलमीन है तो मैं भी इसी आलम का हिस्सा हूँ, मैं इस आलम से बाहर तो नहीं हूँ, मैं किसी और जगह पर नहीं रहता, मैं भी इसका हिस्सा हूँ, अगर ये एब्सोल्यूट और मुतलक रहमतुल लिल आलमीन है तो इनकी रहमत मुझ तक भी पहुँचनी चाहिए, अगर मुझ तक रहमत नहीं पहुँचती तो फिर रहमतुल आलमीन नहीं हुए, अभी शैतान पर क्या रहमत हो। तो रिवायत में कि जब शैतान ने खुदा के हजूर नाफरमानी की थी तो खुदा ने उसी वक़्त एक फरिश्ते को खलक किया था जो हर सुबह उठ के इब्लीस के चेहरे पर ज़ोर से थप्पड़ मारता था, जो उसे याद दिलाता था कि उसने कौन सी नाफरमानी की है, यानी इतना भी शैतान को खुली रस्सी नहीं है, हर रोज़ सुबह उठ के उसके मुंह पर थप्पड़ मारा जाता ताकि उसे ये बात याद रहती कि उसने खुदा के हुजूर गुस्ताखी की थी, खुदा के अमर को नहीं माना था। तो जब शैतान ने ये खुदा की बारगाह में अर्ज़ किया कि ये रहमतुल आलमीन है और मैं भी इसी आलम का हिस्सा हूँ, इसी कायनात का हिस्सा हूँ, तो इनकी रहमत मुझ तक क्यों नहीं पहुँचती, तो खुदा ने उस दिन उस फरिश्ते को शैतान से दूर कर दिया कि जाओ खुद उसकी रहमत से तुम भी मुस्तफीद हो जाओ। और शैतान ये नज़ारा कर रहा है कि जनाब इब्राहिम ने उस दुम्बे को ज़िबा किया है, उस दुम्बे को ज़िबा करने के बाद उसके हिस्से किए, आप ये भी आगे बढ़ गए, भैया आप बड़े मेहमान नवाज हैं, सबको तो गोश्त में से भी हिस्सा दिया जा रहा है तो मेरा हिस्सा कहाँ पे। तो रिवायत में है मासूमिन की कि जनाब इब्राहिम सलामुल्लाह ने उस दुम्बे के गोश्त में से 13 चीज़ों को जुदा किया, 13 चीज़ों को जुदा किया, और वो 13 चीज़ें जनाब इब्राहिम ने शैतान के हवाले कर दी। और हमारी फ़िक में, फ़िक इस्लामी, फ़िक अहले बैत में, दूसरी फ़िक की बात नहीं करता, फ़िक अहले बैत में अगर आप जाकर तौज़ुल मसाजिद बाकी जगहों पर देखें तो जानवर की 13 चीज़ें हैं जिनका खाना हराम है, इंसान जानवर के जब गोश्त करते हैं उसके 13 चीज़ें जिनका खाना हराम है फ़िक़्हे अहले बैत के मुताबिक, और वो कौन सी चीज़ें हैं, वो चीज़ें हैं जो जनाब इब्राहिम ने शैतान के हवाले की थी कि ये 13 हिस्सा ही हमारे सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो शैतान वहाँ पे मौजूद, इस दुम्बे को ज़िबा किया गया, अब ये दुम्बा कुर्बान हो गया है, तो ये दुम्बा हकीकत में रहनुमाई करेगा बाकी तमाम जानवरों की, वो जानवर जो हकीकत में आलम हैवानात में से वो जानवर जिन्होंने अपने आप को कुर्बान कर दिया है अपने से बुलंदतर मखलूक पर, यानी इंसान पर। बस इन तीन आलम में, इन तीन चीज़ों में कमाल का असूल बिल्कुल वाज़े है, इसके लिए कोई लंबी चौड़ी फलसफी गुफ्तगू की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा है कि कमाल का असूल ये बना کہ اگر ایک چیز اپنے وجود کو، اپنی توانائیوں کو، اپنے ریسورس کو، اپنے امکانات کو قربان کر دے اپنے سے بلند اور برتر مخلوق پر، تو یہ قربانی حقیقت میں کمال کی طرف جانا ہے، پرفیکشن کی طرف جانا ہے۔ باقی تو سب چیزوں میں یہ اصول ہے، کیا انسان میں یہ اصول کار فرما نہیں ہوگا؟ انسان کے اندر بھی وہی اصول ہے۔ اب آئیے اپنا جائزہ لیجئے کہ ہم نے فوت ہونے کی طرف جانا ہے یا وفات پانے کی طرف جانا ہے۔ انسانوں میں صرف ایک مسئلہ ہے کہ خدا نے تمام انسانوں کو برابر قرار نہیں دیا۔ انشاءاللہ کل اس کی ممکن تھوڑی وضاحت کروں۔ جب کہتے ہیں کہ انسانوں کو برابر قرار نہیں دیتے، اس سے مراد کیا ہے؟ صرف بریفلی، جب آپ انسانوں کو دیکھتے ہیں تو خدا نے ان انسانوں میں سے کچھ انسان ہیں جن کو نبوت کا درجہ عطا کیا، جن کو نبی بنایا ہے۔ اب یقینی بات ہے نبی باقی انسانوں سے افضل، اس میں کوئی شک نہیں، کوئی کلام نہیں ہے۔ قرآن کی واضح آیات موجود ہیں، احادیث واضح طور پہ موجود ہیں۔ نبی سے جو افضل درجہ خدا نے بنایا ہے وہ درجہ ہے رسول کا۔ پس رسالت کا درجہ نبی سے افضل ہے۔ نبی اور رسول میں فرق کیا ہوتا ہے؟ نبی وہ خدا کا نمائندہ ہوتا ہے جو خدا سے پیغام کو وصول کرتا ہے، اس کی ذمہ داری صرف پیغام کو وصول کرنا ہے، دیٹس اٹ۔ اس کی ذمہ داری ختم جب اس نے پیغام کو لے لیا۔ اور اگر پیغام کو لینے کے بعد اس کی ذمہ داری یہ بھی ہو کہ اس پیغام کو وہ دوسرے انسانوں تک پہنچائے، تو اس درجے کا نام ہے درجہ رسالت۔ بس نبی صرف پیغام کو لیتا ہے، رسول پیغام کو لیتا بھی ہے اور اس پیغام کو آگے پہنچاتا بھی ہے۔ جناب آدم صرف نبی تھے، رسول نہیں تھے، سب سے پہلے رسول جناب نوح ہے، پس سلسلہ رسالت جناب نوح سے شروع ہوا ہے، چونکہ جناب نوح وہ پہلے اللہ کے نمائندے ہیں جو پیغام لیتے بھی تھے اور ان کی ذمہ داری تھی کہ اس پیغام کو آگے بھی پہنچائیں۔ بس انسانوں میں نبی کا درجہ افضل ہو گیا۔ نبی سے افضل درجہ کس کا ہو گیا؟ رسول کا درجہ ہو گیا۔ اور رسالت سے جو افضل درجہ ہے وہ ہے درجہ امامت۔ امامت کا درجہ رسالت اور نبوت دونوں سے افضل ہے۔ اس پر آپ شاید وہ آیات ہے جناب ابراہیم کے واقعے کے بارے میں ہے، اور ابھی وقت نہیں، ورنہ اس کو استدلال کے ذریعے سے ثابت کیا جا سکتا ہے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں تو کسی کے ذہن میں یہ نہیں کہ گویا ہم نے معاذ اللہ اپنے 12 ائمہ کو جو ہے وہ رسول اللہ سے بھی آگے بڑھا دیے، اس طرح ہوتا ہے نا۔ اس شبہ کو ختم کرنے کے لیے صرف ایک مختصر سی بات کہ علم منطق میں جب آپ دو چیزوں کو کمپیئر کرتے ہیں، آپس میں ان کا موازنہ کرتے ہیں، تو ان کے اندر مختلف نسبتیں ہوتی ہیں۔ ایک نسبت جب آپ دو چیزوں کو کمپیئر کرتے ہیں تو اسے منطق کی زبان میں، منطق کی اصطلاح میں، عام خاص من وجہ کی نسبت کہتے ہیں۔ عام خاص من وجہ کیا ہے؟ یہ تعبیر تھوڑی سی بڑی ہے لیکن بڑی سمپل سے، کہ جب آپ دوسرے کو کمپیئر کر رہے ہیں تو ایک مقام پر آپ کو دونوں چیزیں جمع نظر آ رہی ہیں اور دو مقام پر آپ کو یہ چیزیں الگ الگ نظر آ رہی ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کمپیئر کرتے ہیں کہ باپ اور استاد کے درمیان کیا نسبت ہے۔ ایک ٹائٹل ہے باپ، ایک منصب ہے باپ، ایک منصب ہے استاد، دونوں الگ الگ مناصب ہیں۔ ان دونوں کو جب آپ کمپیئر کریں گے تو ان کے درمیان عام خاص من وجہ کی نسبت ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب کہ ایک مقام آپ کو ایسا نظر آئے گا، ایک فرد ایسا نظر آئے گا جو باپ بھی ہے اور استاد بھی ہے۔ اس پر ٹیچر ہے ایک، ان کی شادی ہوئی، ان کا بچہ بھی ہے، اس کا کیا کہیں گے کہ یہ استاد بھی ہیں اور باپ بھی ہیں۔ تو وہ دونوں کے دونوں موضوع ایک فرد میں ایک مقام پر آپ کو جمع نظر آ گئے، اور دو آپ کو وجہ افتراق نظر آئیں گے، الگ الگ نظر آئیں گے۔ مثلا ایک صاحب ہیں وہ باپ ہیں لیکن ان کا بزنس جو ہے وہ ٹیچنگ نہیں ہے، وہ کچھ اور کرتے ہیں، مثلا انجینئر ہیں، تو وہ باپ تو ہے لیکن وہاں پر معلم یا استاد ہونے کا ٹائٹل نہیں ہے۔ یہ دوسری طرف سے دیکھ لیجئے کہ ایک صاحب جو ہیں وہ استاد تو ہیں لیکن ابھی ان کی شادی نہیں ہوئی، استاد ہونے کا ٹائٹل تو ان پہ آ رہا ہے لیکن باپ ہونے کا ٹائٹل نہیں آ رہا۔ تو منطق میں بعض اوقات جب آپ دو چیزوں کو کمپیئر کرتے ہیں تو ان کے درمیان عام خاص من وجہ، یعنی ایک مقام پر دونوں جمع نظر آتے ہیں اور دو مقام پر جدا جدا نظر آتے ہیں۔ امام اور رسول کے درمیان منطق کے اعتبار سے جو نسبت ہے وہ عام خاص من وجہ کی ہے، یعنی ایک مقام ایسا نظر آئے گا، کچھ شخصیات ایسی نظر آئیں گی جو امام بھی ہیں اور رسول بھی ہیں، جیسے جناب ابراہیم، خود رسول اللہ جو سید الانبیاء ہیں اور سید الائمہ ہیں۔ تو وہاں پر امامت بھی نظر آئی آپ کو اور نبوت بھی نظر آئی. اب آئیے مادہ افتراق, یعنی کچھ ایسی ہستیاں ہیں جو امام تو ہیں لیکن رسول نہیں ہیں. جیسے ہمارے 12 ائمہ, بھائی 12 ائمہ جو ہیں وہ امام تو ہیں لیکن رسول نہیں ہیں. اور کچھ ایسی ہستیاں ہیں جو رسول ہیں لیکن امام نہیں ہیں, جیسے جناب نوح سلام اللہ علیہ اور انبیاء جن کا تذکرہ قرآن نے کیا, جن کو منصب امامت عطا نہیں کیا گیا تھا. تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ منصب امامت منصب رسالت اور نبوت سے بلند ہے, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم معاذ اللہ اپنے ائمہ کو رسول اکرم سے بھی بلند کر رہے ہیں, اس لیے چونکہ رسول اللہ امام ہونے کے اعتبار سے بھی سب ائمہ کے امام ہیں. تو انسان سب برابر نہ ہوئے, نبی رسول امام, یہ تیسرا درجہ ہے. اور چوتھا درجہ جو خدا نے انسانوں کو عطا کیا ہے, چوتھا مرتبہ جو خدا نے انسانوں کو عطا کیا ہے, وہ ہے منصب ولایت, جو منصب نبوت سے بھی افضل, جو منصب رسالت سے بھی افضل, جو منصب امامت سے بھی افضل. اس لیے اس کی دلیل بڑی سمپل سی دلیل, اس لیے کہ اگر ان تمام مناصب میں سے کوئی منصب, منصب نبوت, منصب امامت یا منصب رسالت افضل ہوتا تو خدا جہاں پر اپنا تعارف کرواتا تو کسی آیت میں اپنا تعارف نبی کے عنوان سے کرواتا, کسی میں رسول کے عنوان سے کراتا, کسی میں امام سے عنوان کراتا. لیکن اللہ نے اپنا تعارف پوری کتاب میں, پورے قرآن میں بھی نہ نبی کے عنوان سے کروایا, نہ رسول کے عنوان سے کروایا, نہ امام کے عنوان سے کروایا. ہاں کیا تعارف کرایا, انما ولیکم اللہ, اپنا تعارف ولایت کے عنوان سے. بس منصب ولایت وہ منصب ہے جو باقی تمام ولایت سے, باقی تمام مناصب سے افضل ہے. اب پس سب انسانوں کا کمال کیا ہے عزیزو, مذکر. اور ایک اور بات, اس لیے کہ باقی جتنے تینوں مناصب ہیں, منصب نبوت و رسالت و امامت, چونکہ اس کی خاص ذمہ داریاں ہیں, خاص ڈومین ہے, اس لیے وہاں پر اللہ نے مذکر اور مؤنث ہونے کی شرط رکھی ہے. کوئی نبی, کوئی رسول, کوئی امام عورت نہیں ہے, تمام کے تمام مرد ہیں. لیکن وہ جو سب سے اعلیٰ منصب ہے, وہ جو سب سے برتر منصب ہے, وہ جو سب سے عظیم منصب ہے, اس میں اللہ نے مذکر اور مؤنث ہونے کی قید نہیں رکھی. یعنی ایک مرد بھی ولی ہو سکتا ہے اور ایک خاتون بھی ولیہ ہو سکتی ہے. اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ شہزادی کونین تمام انبیاء سے افضل ہے, تمام رسولوں سے افضل ہے, تمام ائمہ سے افضل ہے, امیر المومنین اور رسول اللہ کو نکال کے, اس لیے کہ یہ شہزادی منصب ولایت پر فائز ہیں. بس انسانوں کے لیے کمال یہ ہے کہ اپنے آپ کو منصب ولایت پر قربان کر دیں. اگر آپ نے منصب ولایت کو سمجھ لیا تو پھر یقین جانیے آپ ہر لمحے اس موت کے ذائقے کو چکھ رہے ہوں گے, اور اتنا شیرین اور میٹھا ذائقہ آپ کو لگ رہا ہوگا جس طریقے سے سید الشہداء کے اس سپاہی سے جب سید الشہداء نے پوچھا کہ بیٹا موت کا ذائقہ کیسا ہے, فرمایا احلا من الاصل, شہد سے زیادہ شیرین ہے. وہ کوئی تکلف سے کام نہیں لے رہے تھے, کوئی مجاز سے کام نہیں لے رہے تھے, بلکہ حقیقت کو, جس چیز کو محسوس کر رہے تھے اس چیز کا اظہار کر رہے تھے, اس لیے کہ اس نے اپنے زمانے کے ولی کو پہچان کر اس پر اپنے آپ کو قربان کرنے کی تیاری کر لی تھی, اور یہ سمجھ لیا تھا کہ یہ منزل کمال یہی ہے, منزل وفات یہی ہے, یہ منزل فوت نہیں ہے. عزیزو آپ نے بھی اگر اپنے زمانے کے ولی کو سمجھ لیا ہے, یا آپ کے زمانے کے ولی نے جو نظام ولایت آپ کے سامنے رکھا ہے زمانہ غیبت میں, اس کو سمجھ لیا ہے, تو پھر موت سے بار کیسا, موت سے ڈر کیسا, موت سے خوف کیسا. اس لیے کہ حقیقت میں موت کام کیا کرتی ہے عزیزو, خدا کی جو بڑی نعمتیں ہیں ان نعمتوں میں سے ایک نعمت موت ہے, اگر ہمیں سمجھ آ جائے تو. اس لیے کہ دیکھیے خدا خود بھی عادل ہے, اور خدا نے جو نظام خلق کیا ہے وہ نظام بھی عدل کی اساس اور بنیاد پر ہے, یعنی خدا کبھی ظلم نہیں کرتا. خدا نے جب انسان کو پیدا کیا ہے तो इसको कुछ ख्वाहिशात दी हैं, कुछ डिजायर दी हैं, कुछ जरूरियात दी हैं इसको, कुछ नीड्स दी हैं इसको। ये जरूरियात किसने हमारे अंदर रखी? खुदा ने रखी है। और खुदा ने ही, खुदा के निजाम अदल का ये तकाजा है कि खुदा ने उन जरूरियात की तकमील के लिए सामान हमारी जात से बाहर फराहम कर दिया है। देखिए हमें प्यास लगती है ना, ये प्यास की ख्वाहिश और गरज और डिजायर किसने रखी है? खुदा ने रखी है। और इस प्यास की तकमील का जरिया भी खुदा ने बाहर में पानी की शक्ल में रख दिया है। यानी जहां पर खुदा ने डिजायर को खलक किया है, जरूरत को खलक किया है, उस जरूरत की तकमील को पूरी होने का सामान भी खुदा ने हमारी जात से बाहर की दुनिया में रख दिया है। हमें भूख लगती है, वो खुदा ने अता की है, ये खुदा की तरफ से जो हमें नफ्स अता हुआ है, उस नफ्स उस डिजायर का हिस्सा है। लेकिन इसकी तकमील का जो सामान है, फल खाते हैं आप, खाना खाते हैं, वो खाना हमारी जात से बाहर खुदा ने पहले फराहम कर दिया है। वगरना ये निजाम निजामे अदल ना होता, जुल्म होता कि खुदा एक नीड तो हमारे अंदर रखता, एक जरूरत तो हमारे अंदर रखता, एक डिजायर तो हमारे अंदर रखता, लेकिन उसकी तकमील के असबाब खुदा फराहम ना करता। बस खुदा के निजामे अदल का तकाजा ये कि उसने जो भी डिजायर हमें दी है, उस डिजायर को पूरा करने के लिए एक चीज भी बाहर में रखे। खुदा ने जो डिजायर दी, जिनकी हमने अभी गुफ्तगू की है, ये सारी की सारी वो डिजायर हैं जो महदूद हैं, ये सारी की सारी डिजायर महदूद हैं। इनके पीछे अगर आप थोड़ा सा तजिया करके देखें तो इन महदूद डिजायर के पीछे कुछ लामहदूद डिजायर और लामहदूद ख्वाहिशात छुपी हुई हैं। जितनी भी आपकी ख्वाहिशात हैं, आपको भूख लगती है, आप खाना खाना चाहते हैं, और ये डिजायर कहती है कि आप बेतहाशा खाना खा लेकर, जो कि हम इस दुनिया में हैं, एक महदूद हद से हम अगर ज्यादा खाना खाएंगे तो मरीज हो जाएंगे। इस दुनिया की जो लिमिटेशन है, इस दुनिया की जो पाबंदी है, इस दुनिया की जो कैद है, वो उस लामहदूद ख्वाहिश को हकीकत में पूरा नहीं होने देती। इंसान कुदरत चाहता है, ताकत चाहता है, पावर चाहता है, ये डिजायर रखी थी। इस दुनिया के अंदर जितनी भी ताकतें हैं, सब की सब ताकतें महदूद हैं। कितने बड़े बड़े अच्छे लोग भी, बुरे लोग भी हैं, जिनके पास बड़ी पावर थी, लेकिन सब की सब पावर खत्म हो गई, महदूद हो गई। बस खुदा ने हमारे नफ्स के अंदर, हमारी जात के अंदर, हमारी रूह के अंदर कुछ ऐसी ख्वाहिशात रखी हैं जो अनलिमिटेड हैं, जो इन्फिनिटी हैं, जो लामहदूद हैं। और ये दुनिया महदूद है, अगर खुदा मौत को खलक ना करता तो यकीन मानिए वो लामहदूद ख्वाहिशात हमारी पूरी होती ही ना, और ये खुदा के निजामे अदल के खिलाफ होता। खुदा ने मौत को खलक ही इसीलिए किया है ताकि हमारी जितनी लामहदूद ख्वाहिशात हैं, हमारी जितनी लामहदूद डिजायर हैं, वो सब की सब डिजायर मौत के बाद पूरी हो सके। बस मौत हकीकत में वो पुल है, वो ब्रिज है, वो एक रास्ता है जो आपको एक लामहदूद नेमतों की तरफ लेके जाता है। लेकिन ये कब होगा? अगर आपने अपनी जिंदगी में निजामे विलायत को पहचान लिया, अगर पूरी जिंदगी निजामे विलायत से कोई ताल्लुक ही नहीं रहा, हमने समझने की कोशिश नहीं की कि वो निजामे विलायत है क्या, हमारे जमाने का वली हमसे क्या तकाजा कर रहा है, तो फिर हमारी जिंदगी नाबूदी की तरफ जाएगी, इन्हितात की तरफ जाएगी। जिस तरीके से तमाम इंसानों के लिए एक मंजिल कमाल है, एक मरला कमाल है, एक कमाल का रास्ता है, वो ये है कि वो अपने आप को कुर्बान कर दें, उस बरतर इंसान पर जिसकी खातिर ये पूरी कायनात खलक की गई है, जिसके वजूद से खुदा ने इस जमीन और आसमान को कायम रखा हुआ है, जिसके वजूद के जरिए से खुदा की मखलूक रोजी पा रही है, उस पर कुर्बान कर दे, वली पर कुर्बान कर दे, तो खुदा ने उस वली के लिए भी तो एक मंजिल कमाल रखी है। जब सब इंसानों के लिए मंजिल कमाल है, जब सब इंसानों के लिए परफेक्शन है, तो फिर उस वली के लिए भी खुदा ने परफेक्शन रखी है। वो क्या है कि वो वली जब अपने आप को, अपनी जात को, अपनी जान को, अपने खून को, अपनी औलाद को, अपनी तमाम तवानाइयों को, अपने तमाम रिसोर्सेज को अपने से बरतर पर, यानी खुदा के सामने कुर्बान कर देता है। آپ نے شہزادی کونین کا، ثانیہ زہرا کا وہ جملہ تو پڑھا ہوگا نا، سنا بھی ہوگا کہ جب میری بیوی اپنے بھائی کے لاشے پر آئی ہے اور بے گور و کفن لاشے پر ثانیہ زہرا کی نظر پڑی ہے تو بیوی نے کیا جملہ فرمایا ہے؟ حقیقت میں وہی جملہ عزیزو وہ منزل کمال کی طرف ہمیں لے کے جاتا ہے۔ کیا فرمایا؟ اللہم تقبل منا حاز القربان، اے اللہ زینب کی طرف سے یہ قربانی اپنی بارگاہ میں قبول فرما کہ ولی خدا نے اپنے آپ کو خدا پر قربان کر کے منزل کمال کی طرف چلے گئے۔ بہت محبت ہے اس بی بی کو عزیزہ، بہت محبت ہے۔ ایک باپ کی، ایک بھائی کی آج مجلس ہے۔ ہمارے دنیا کے جتنے بھی غم ہوتے ہیں کچھ عرصہ ہمیں یہ عزیز یاد رہیں گے، یہ بھی خدا کا نظام ہے، کچھ عرصے بعد ہم بھول جائیں گے انہیں۔ وہ کمی تو رہے گی لیکن وہ غم، وہ درد، وہ کسک اتنی نہیں رہے گی۔ لیکن ہم قربان جائیں سید الشہداء کے، حسین مظلوم کے، کہ 1400 سال گزر گئے، ہم اپنے پیاروں کا غم بھول جاتے ہیں، اپنے بیٹوں کا غم بھول جاتے ہیں، اپنے بھائیوں کا غم بھول جاتے ہیں، اپنے ماں باپ کا غم بھول جاتے ہیں، لیکن حسین، اے فرزند رسول، اے فرزند زہرا، آپ کے غم میں کون سی شدت ہے کہ جب بھی آپ کا نام آتا ہے ہماری روح بے قرار ہو جاتی ہے، ہماری روح بے چین ہو جاتی ہے۔ اور کوئی بے چین نہ ہو عزیزو، اس بھائی کے ساتھ اس بہن کو اتنی محبت ہے۔ مقتل کی کتابیں یہ روایت بیان کرتی ہے کہ جب شہزادی کونین جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کا وقت شہادت نزدیک آیا ہے تو زینب کو اپنے پاس بلایا، کہا زینب ادھر میرے سامنے آؤ۔ اور زینب بیٹھی، ساتھ ہی ایک صندوق پڑا تھا، میری بی بی نے اس صندوق میں سے ایک کفن نکالا، کفن نکال کر زینب کے حوالے کیا، کہا زینب کچھ عرصے بعد میں اس دنیا سے چلی جاؤں گی، یہ کفن ہے جو جنت سے آیا ہے، یہ اپنے بابا علی کے حوالے کرنا کہ اس کفن میں مجھے دفن کرے۔ بی بی نے اس کفن کو لیا، چوم کر آنکھوں سے لگایا، اب بی بی کے چہرے پر تھوڑے سے حسن و ملال کے آثار آئے۔ اتنی دیر میں شہزادی کونین نے ایک دوسرا کفن نکالا، اس کفن کو نکال کر حوالے کیا زینب کے، کہا زینب یہ کفن ہے جب تمہارے بابا علی اس دنیا سے چلے جائے، جب شہید ہو جائے، تو یہ کفن بھی جنت سے آیا ہے، یہ کفن اپنے بابا علی کو دینا۔ عزیزو وہاں سے اب تیسرا کفن نکالا، اور تیسرا کفن نکال کر زینب کے حوالے کیا، کہا زینب یہ تیسرا کفن بھی جنت سے آیا ہے، لیکن دیکھو یہ کفن تم دینا، لیکن پتہ نہیں جس کو یہ کفن دیا جائے گا اس کفن کا رنگ سفید رہے گا بھی یا نہیں۔ اب بی بی نے تینوں کفن کو لیا، اب دیکھا صندوق میں اور کوئی کفن نہیں، اچانک زینب کے چہرے پر جتنا غم تھا وہ ختم ہو گیا، جتنا درد تھا وہ ختم ہو گیا۔ اب بی بی نے کہا زینب میں نے تمہیں اپنی شہادت کا بتایا، تمہارے بھائی کی شہادت کا بتایا، تمہارے بابا کی شہادت کا بتایا، لیکن تمہارے چہرے سے غم دور ہو گیا۔ زینب کہتی ماما جب آپ کفن مجھے دے رہی تھی تو میرے دل میں بس ایک دھڑکا تھا، میں خدا سے دعا کر رہی تھی اس میں حسین کا کفن نہ ہو، جب آپ نے تین کفن دیے اور دادا کفن نہیں، جزاکم ربکم، اور چوتھا کفن نہیں دیا تو زینب کے دل کو بڑا اطمینان ہوا کہ زینب اپنے بھائی کی موت کو نہیں دیکھے گی، زینب حسین سے پہلے اس دنیا سے چلی جائے گی۔ ابھی یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ ماں اٹھی، ایک کمرے میں گئی، پرانا لباس اٹھایا، اٹھا کر زینب کے حوالے کیا، زینب حسین کو کفن نہیں ملے گا، یہ مندرس لباس ہے۔ جب وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ، ماتم حسین۔